تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جیسا کہ پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری یہ نشست، یہ مجلس نہ تو کوئی رسمی تقریر کی واعظ کی مجلس ہے، نہ کوئی باقاعدہ معروف معنی میں درس تدریس کا سلسلہ ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں اور دل کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کریں. اس غرض کے لیے یہ سب جمع ہوتے ہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ کہنے والا اپنی اصلاح سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی منزل کے رہرو ہیں. سب کو اپنی اپنی قبروں میں جا کر سونا ہے، سب کو اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ساتھ بیٹھنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب طلب لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت لے کر آتے ہیں تو کیا پتا ہے کہ اس مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر اپنا کرم فرما دے، تو اس کا صدقہ سب کو مل جائے. یہ ہے حقیقت میں اس اجتماع کا مقصد. اور اس کے لیے جو بزرگوں کی باتیں ہیں وہ کر لی جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے لیے میں نے بنیاد کے طور پر مختلف کتابیں پڑھتے رہے اب تک. پہلے ریاض الصالحین پڑھی گئی غالباً، اس کے بعد کتاب الزہد والرقاق امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، اور آخر میں پھر اب حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی التشرف کی احادیث پڑھتا رہا ہوں. اب وہ تقریباً پوری ہو گئی، تو خیال آیا کہ اب کوئی نئی کتاب شروع کریں. تو یہ کتاب آج سے اللہ کے نام پر شروع کر رہے ہیں، جو اس کا نام ہے الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری سے کون مسلمان ہے جو واقف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا کہ ان کی صحیح بخاری، اس کو یہ لقب دیا گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب ان کی صحیح بخاری کو قرار دیا گیا. انہوں نے ایک کتاب تو صحیح بخاری لکھی ہے، لیکن وہ زیادہ تر فنی اور علمی کتاب ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ اور علوم کا جاننا بھی ضروری ہے. وہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، باقاعدہ علماء کے لیے درحقیقت وہ لکھی گئی ہے، عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ کتاب جو اب ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، یہ الادب المفرد اس کا نام ہے، اور اس کا منشا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا اس کتاب کو لکھنے سے ہم سب عام آدمیوں کے لیے کہ وہ حدیثیں اس میں جمع کی ہیں جو آداب زندگی سے متعلق ہیں، زندگی کے آداب سے متعلق ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے سیرت طیبہ کے واقعات، صاحب احترام کے واقعات وہ اس میں ذکر کیے ہیں اور نام اس کا رکھا ہے الادب المفرد. ادب اردو میں تو ہم ادب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عام طور سے اس کے معنی ہوتے ہیں تعظیم. فلاں کا ادب کرو یا فلاں کا ادب کیا تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی عزت کی, اس کی تعظیم کی, اس کی تکریم کی. لیکن عربی زبان میں ادب کے معنی ہے کسی بھی کام کرنے کا اچھا طریقہ, کوئی بھی کام کرنے کا اچھا طریقہ. کھانے کا اچھا طریقہ کھانے کا ادب کہلائے گا, پینے کا اچھا طریقہ پینے کا ادب کہلائے گا, سونے کا اچھا طریقہ سونے کا ادب کہلائے گا, اور دنیا کے جتنے کام ہیں جتنے شعبہ زندگی ہیں اس میں اچھا طریقہ اس کو کہیں گے ادب. اور اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اس کا فیصلہ بہت سی جگہوں پر تو اللہ تعالیٰ نے عقل پر چھوڑا ہے کہ انسان اپنی عقل سے پہچان لے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں خود بتا دیا, یا تو قرآن کریم نے بتا دیا یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بتا دیا. جو طریقہ قرآن نے یا سنت نے بتا دیا چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے اچھا طریقہ وہی ہے, چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے, لیکن وہ اچھا طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یا جس پر عمل کر کے دکھا دیا. لہذا الادب المفرد کا معنی یہ ہوئے کہ ساری زندگی کے جتنے کام ہیں ان میں اچھا طریقہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ اس میں بتانا منظور ہے. تو اس واسطے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ہم سب کو حاجت ہے, ہم سب اس کے محتاج ہیں, اور ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جو سنی بھی جائے سمجھی بھی جائے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول قرار دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہم کو عطا فرمائے, اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگی کا اس کو معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا ایک قرآن کریم کی ایک آیت سے, اور اسی کو اپنے باب کا عنوان بنایا. فرمایا کہ باب قول اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا, تو یہ باب میں قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں قائم کر رہا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. گویا اس باب کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک, جس کی تاکید قرآن کریم میں فرمائی ہے. یہاں سے اس کتاب کو شروع کیا, اس لیے شروع کیا کہ انسان کی زندگی کے جتنے آداب ہیں ان تمام آداب میں سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلی مطلوب صفت یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. اس عمل کو کوئی اور عمل اس کے قریب نہیں پہنچتا. سب سے بڑی اہمیت اس کی ہے. امام بخاری نے سب سے پہلے اپنی اس کتاب کو شروع کر کے یہ بتا دیا کہ اگر مسلمان بننا ہے بلکہ انسان بننا ہے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہو, اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. لہذا یہ حدیثیں جو لا رہے ہیں آگے ان کا تعلق والدین کے ساتھ حسن سلوک سے ہے. پہلی حدیث اس میں روایت کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں جو ایک طرف ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ صحابی, فقہ کا علم رکھنے والے سب سے بڑے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور دوسرے یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی ہر ہر ادا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کی اس طرح کوشش کی تھی کہ تمام صحابہ کرام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ان سے زیادہ کسی اور کو نہیں. کان اشبہ الناس ہدیا و دلا و سمتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ مجھے اس بات کی اجازت عطا فرما دیجئے کہ آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کے لیے وضو کا لوٹا بھر دیا کروں, آپ کا لوٹا لے کر آگے آپ کے چلا کروں, آپ کا عصا اٹھا کر دے دیا کروں, اس قسم کی خدمت میرے سپرد فرما دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو دن رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح رہتے تھے کہ جب وضو کا موقع آیا لوٹا بھر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. اس خدمت کی برکت سے اور اس نیت کی برکت سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاروں, آپ کس طرح چلتے ہیں اسی طرح چلوں, آپ کس طرح کھاتے ہیں اسی طرح کھاؤں, آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھوں, ہر کام میں آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کی نقل اتارنے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں یہ حال ہو گیا کہ بعض مرتبہ لوگوں کو بغالتا ہو جاتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس واسطے تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی مشابہت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے اور کسی صحابی کو اتنی مشابہت نہیں. صحابہ کرام کے رنگ الگ الگ ہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام کی فضیلت عطا فرمائی, کسی کو کوئی فضیلت عطا فرمائی. تو ان کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے اندر مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی ایک ایک ادا میں بہت زیادہ تھی. اور فقیہ تھے بڑے اونچے درجے کے. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایو العمل احب الی اللہ عز و جل, کہ تمام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا, اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا, یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند. میں نے پوچھا کہ پھر ثم ایون, اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. میں نے پوچھا ثم ایون, کہ اس کے بعد تیسرے نمبر پر کون سا عمل آپ کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم الجہاد فی سبیل اللہ, کہ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ تین عمل کی ترتیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر حضرت بلال بن مسعود نے روایت کی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ کیا سوال کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے ہیں ان کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سوالات عجیب و غریب نوعیت کے ہوتے ہیں. ان سوالات میں سارا زور اس بات پر ہوتا تھا کہ عمل کے نقطہ نظر سے کون سا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچا دے. ان کے سوالات میں چونوں چرا نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ شریعت میں یہ حکم نازل ہوا تو اس کی کیا مصلحت ہے. آج تک پورے ذخیرے حدیث میں کہیں کوئی ایک سوال کسی صحابی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں ہے کہ یا رسول اللہ فلاں چیز حرام ہوئی تو کیوں حرام ہوئی, فلاں چیز فرض ہوئی تو کیوں فرض ہوئی, فلاں چیز حلال ہے تو کیوں حلال ہے. پورے ذخیرے حدیث میں کوئی ایک سوال کسی صحابی کا آپ کو نہیں ملے گا. کیوں کا سوال نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے, اللہ تبارک بتا رہے ہیں یہ حکم کیوں دیا, یہ سوال کہیں نہیں ملے گا. اور آج غلطی آج معاملہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں کیوں ہے, کہو کہ شریعت کا حکم یہ ہے سب کیوں ہے, اس کی کیا حکمت ہے, اس کی کیا مسئلہ ہے, پہلا سوال کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقہ کار میں حالانکہ ان سے زیادہ عقل مند والا کون ہوگا؟ یہ فقی ہے، ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ فقی، فقی کہتے ہیں عقل و حکمت کا اعلیٰ ترین معیار رکھنے والا. لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا کہ رسول اللہ یہ مغرب کی 3 رکعتیں کیوں ہوتی ہیں اور عشاء کی 4 کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ صاحب شراب کیوں حرام ہوئی؟ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ سود کیوں حرام ہے؟ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بیع کیوں حلال ہے؟ بلکہ جب کبھی پوچھا تو یہ کہ یا رسول اللہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اللہ کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، بس یہ بتا دیجیے ہمیں. جو ہمیں پتہ چل گیا تو اس کے بعد پھر ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے اور کیا اس کی حکمت ہے اور کیا اس کی مصلحت ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت والا حضرت اکیم الامت قدر صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ کیوں کا سوال درحقیقت پیدا ہوتا ہے محبت کی کمی سے، عشق کی کمی سے. جس کو جس سے محبت ہوگی وہ کیوں نہیں کہے گا؟ جتنی محبت زیادہ ہوگی، جتنا اعتقاد زیادہ ہوگا، جتنا یقین اور ایمان زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کے ہاں کیوں کا سوال نہیں. کیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے وہاں جہاں محبت کی کمی، اعتماد کی کمی، بھروسہ نہیں کہ پتہ نہیں جو حکم دے رہا ہے پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، اسے پوچھیں کیوں. جس کو اعتماد ہوگا پورا اور محبت ہوگی اس کے ہاں کیوں کا سوال نہیں. فکر منزل سے پرے سود و زیاں سے آگے، فکر منزل سے پرے سود و زیاں سے آگے، وادی عشق ہے کیوں اور کہاں سے آگے. عشق کی وادی جو ہے وہ کیوں اور کہاں سے آگے چل کر آگے جا کر شروع ہوتی ہے. جہاں کیوں کا سوال ہو رہا ہو تو معلوم ہوا کہ بھائی عشق کی ہوا نہیں لگی. اگر عشق کو محبت کی ہوا لگتی تو یہ کیوں کا سوال نہ کرتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بلکہ بس اس کا کام تو یہ ہوتا کہ جو کہہ رہا ہے میرا محبوب اس کے اوپر عمل کروں اور عمل کرنے کی فکر کروں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سوالات کا سروے کر کے دیکھ لیجئے، اتنے سوالات منقول ہیں حدیث کی کتابوں میں، چاہے سطہ ہے اور دوسری حدیث کی کتابیں ہیں، سب کا سروے کر لیجئے، کہیں آپ کو یہ سوال نہیں ملے گا کہ یہ حکم کیوں ہے. ہاں یہ سوال ملے گا کہ حکم کیا ہے، یہ بتا دیجئے کہ کیا حکم ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اللہ کو پسند ہے ناپسند ہے. جب کہہ دیا کہ پسند ہے تو ہے، بس عمل کرنا ہے. جب کہہ دیا کہ ناپسند ہے تو بس ہٹ جانا ہے. کیوں کا سوال نہیں. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سوال یہ نہیں کیا کہ فلاں عمل ہمارے ذمے کیوں لازم کیا گیا، فلاں کیوں حرام کیا گیا. سوال یہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں، اس کی خوشنودی حاصل ہو، اس میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ حالانکہ عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح حاصل ہو اور کون سا ایسا عمل ہو کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب جلدی حاصل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل ہو جائے، یہ سوال کر رہے ہیں. چنانچہ ایک نہیں بہت سے صحابہ کرام سے یہ سوال منقول ہے، یا رسول اللہ افضل اعمال کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے. مقصد یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے گا تو اس کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل ہو. تو سوال خود بذات خود ایک سبق ہے ہمارے آپ کے لیے. یہ سوال جو کر رہے ہیں یہ سبق دے رہا ہے کہ فکر ہر انسان کو اس کی ہونی چاہیے کہ میں زندگی کے اوقات میں، میرے اوقات زندگی کے وہ صرف ہوں ایسے کام میں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے، تاکہ زندگی کا صحیح مصرف نکلے. یہ سوال کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ جواب دیا کہ سب سے پہلا جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے وقت پر نماز پڑھ، وقت پر نماز پڑھ. یعنی ایک تو نماز پڑھنا، دوسرا نماز بھی صحیح وقت پر پڑھنا، ورنہ قضا بھی نماز پڑھ لی تو سر سے ذمہ فریضہ تو ساقط ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو محبوب یہ ہے کہ جس وقت میں نے کہا ہے کہ اس وقت پڑھو اس وقت پڑھو تو مجھے بہت محبوب ہے. سارے اعمال کے مقابلے میں یہ عمل بندے کا کہ جو وقت میں نے کہہ دیا کہ اس وقت پڑھو اس وقت پڑھے, جس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ساری دوسری مصروفیات, اپنی راحت, اپنا آرام, اپنا عیش, اپنی تجارت, اپنی مشغولیات, ان کو صرف اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ میرے اللہ نے اس وقت مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا, اور کوئی کام اس وقت نہیں کروں گا, یہ کروں گا اس واسطے کہ میرے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. اوقات اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیے کہ بھائی دیکھو نماز کا وقت ہے یہ, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی, یعنی کہ پانچ منٹ کے اندر ہمیں آپ کو پابند کر دیا ہو کہ پانچ منٹ کے اندر پڑھ لو ورنہ قبول نہیں ہوگی نماز. ہر نماز کے لیے ایک وسیع وقت دیا ہے, جو کہیں ڈیڑھ گھنٹے کا ہے, کہیں دو گھنٹے کا ہے, کہیں ڈھائی گھنٹے کا ہے, کہیں تین گھنٹے کا ہے, اتنا طویل وقت دے دیا کہ ان میں سے کوئی کسی وقت میں جا کر پڑھ لو, اور ساتھ میں کچھ اوقات میں منع کر دیا ان وقت میں نماز مت پڑھنا. تو بتا یہ دیا کہ در حقیقت عمل وہی مقبول ہے جو ہمارے کہنے کے مطابق ہماری حکم کی تعمیل میں کیا جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے, اور دوسرے وقت میں اگر کرو گے تو وہ ہماری تعمیل میں نہ ہوگا, اس واسطے اس سے قرب بھی پورا حاصل نہیں ہوگا. تو صحیح وقت پر نماز پڑھنا اس کا اہتمام. تو یہ بتا جتائے دیا کہ بھائی کسی نہ کسی طرح آدمی سر سے اپنا بوجھ فرض کا ادا تو کر دیتا ہے, ٹال تو دیتا ہے, لیکن اہتمام اس کا چاہیے کہ اس وقت میں کرے جو وقت اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. تو ادا وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام, جس کے لیے مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھنا جس وقت میں کہ جماعت مسجد میں ہو رہی ہے, مسجد میں جماعت سے جا کر نماز پڑھنا. اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا, جو بھی وقت داخل ہو تو داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ ہو کہ وہ نماز پڑھ لیں, اول وقت میں پڑھ ٹلانا تو بھائی چلو وقت بہت ہے ٹلا دیا تو ٹلانے کے نتیجے میں بالآخر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ بچائے نماز قضا ہی ہو جاتی ہے, یا کم از کم وقت مستحب جو ہے, جو اس کا مستحب وقت ہے وہ نکل جاتا ہے, بعض اوقات مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے نماز کا جو صحیح وقت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ کا قرب پیدا کرنے والی چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو تاکید یہ کر دی کہ نماز جب پڑھنی ٹھہری بھائی, چار وہی رکعتیں پڑھو گے بعد میں بھی پڑھو گے, تو اس وقت پڑھ لو جس وقت میں اللہ کو پڑھنا زیادہ پسند ہے, اور اس وقت میں اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے, سستی آ رہی ہے, کوئی اور تقاضا دل میں آ رہا ہے, تو اس سستی اور تقاضے کو قربان کر دو ایک مرتبہ یہ سوچ کر کہ میرے خالق و مالک نے اس وقت مجھے بلایا, اس کو قربان کر دو اور پہنچ جاؤ اللہ تعالیٰ کے دربار میں. آپ ذرا سوچو کہ اگر سستی آ رہی ہے طبیعت میں, نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, اٹھا نہیں جا رہا, لیکن اگر اسی وقت تمہارے پاس پیغام آ جائے صدر مملکت کا کہ صاحب تمہیں بلایا گیا ہے, اور کچھ نہیں صرف آ کے ہم سے ملاقات کر جاؤ, صرف اتنا پیغام آ جائے, ٹیلی فون آ گیا, بتاؤ رہے گی سستی باقی؟ سستی باقی رہے گی؟ اس وقت بھی کہو گے نہیں جی سستی آ رہی ہے نہیں آتے, اس وقت میں ساری سستی کافور ہو جائے گی, اور اس وقت میں آدمی جلدی سے چاک چوبند ہو کر اس فکر کرے گا کہ بھائی ہمیں اچھا موقع ملا ہے صدر مملکت کے پاس جانے کا, تو چلو وہ ساری سستی کافور ہو جائے گی. ارے صدر مملکت کی کوئی پرے کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں, وہ بھی ایک مخلوق, وہ کوئی تمہیں جنت جنت ہی دے دے گا تمہیں جہنم میں نہیں ڈال دے گا, وہ دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچانے سے آج ہی بے حد ہے, پھر بھی تم اس کے واسطے اس سستی کو دور کر کے کھڑے ہو جاتے ہو. تو وہ خالق و مالک جس نے پیدا کیا, جس کے انعامات کی بارشوں میں زندگی گزار رہے ہو, اور جس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں, اس کی طرف سے دعوت آئی ہے کہ آؤ ہمارے دربار میں اور عرض معروض کر دو اپنے حاجات ہمارے سامنے پیش کر دو. تو اس وقت میں سستی کو بیچ میں دخل انداز کرنا اور یہ سوچنا کہ اس وقت بڑا نقصان ہو جائے گا کہ کتنی افسوس کی بات. یہ آدمی سوچ لے. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی سستی آئے یہ تصور کر لیا کرو کہ بھائی فلاں جو اپنا تمہارا بڑا ہو جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس جانا بڑا باعث سعادت ہے اس کا تصور کر لو کہ وہ بلائے اگر اس وقت تو کیا میں پھر بھی لیتا رہوں گا, کیا پھر بھی میں سستی میں مبتلا رہوں گا. اگر نہیں رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے, اس کی دعوت کو قبول کرو, پہنچ جاؤ اس میں. اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ صحیح وقت پر نماز پڑھ لو ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ نماز وقت پر پڑھنے کے بعد جب پوچھا کہ دوسرا کون سا عمل دوسرے نمبر پر پسند ہے تو فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک. اب آپ اندازہ لگائیے کہ صرف نماز کو مقدم رکھا اور باقی سارے اعمال جتنے بھی آنے والے ہیں, وہ چاہے روزہ ہو, چاہے حج ہو, چاہے عمرہ ہو, چاہے تلاوت قرآن ہو, چاہے تعلیم دین ہو, چاہے تبلیغ دین ہو, چاہے جہاد فی سبیل اللہ ہو, ان سب سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے مقدم کیا ہے, بر الوالدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا یہ نظام بنایا ہے, دین کا یہ نظم قائم فرمایا ہے کہ بھائی جن افراد کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا پہلے ان کا حق تو ادا کر لو, باقی سارے حقوق اس کے بعد کے ہیں. پہلے حق ان کا ہے جو تمہارے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنے, اور اس کی وجہ سے والدین کا جو مقام ہے وہ قرآن و حدیث میں بھرے ہوئے ہیں والدین کے اکرام کے سلسلے میں. آج الٹی گنگا بہ رہی ہے اور یہ روایات اور یہ آداب کہ والدین کا احترام, ان کی عظمت, ان کی عزت, ان کے ساتھ حسن سلوک, یہ چیز جو ہے یہ اب مغربی تمدن اور مغربی تہذیب کے اثرات سے یہ چیز جو ہے یہ پس پشت ڈال دی گئی, اب اس کا کوئی مقام ہی نہیں رہا. اب بڑا قابل تعریف شخص وہ ہے جو والدین کا مقابلہ کرے اور یہ کہے کہ صاحب والدین جو ہے یہ تو کچھ نہیں جانتے تھے اور ہم زیادہ علم رکھتے ہیں, ہم زیادہ جانتے ہیں اور ہم زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, اور ان کا مقابلہ کرے, ان کے ساتھ بے ادبی کرے, ان کے ساتھ گستاخی کرے, یہ اب ایک قابل تعریف صفت ہو کر رہ گئی کہ ہم نے یہ ہمارے والدین کی تحقیر, ان کی تذلیل, یہ باقاعدہ مغربی تہذیب کا سرہ امتیاز بن گیا. تو اکبر الہ‌آبادی مرحوم نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں, کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. وہ اس واسطے کہ یہ مغربی تہذیب کا منظر نظر آ رہا تھا کہ اس میں بڑا قابل تعریف سمجھا جاتا ہے وہ بیٹا جو باپ کا مقابلہ کرے, الیاذ باللہ. یہ شیطان کی چلائی ہوئی تہذیب ہے, شیطان کا چلایا ہوا تمدن ہے. لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ نماز کو بروقت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور اس درجہ فضیلت والا عمل اس کو قرار دیا کہ فرمایا کہ والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے جو شخص, تو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لینے پر ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اندازہ لگائیے کیا عمل ہے, ایک حج ایک عمرے کا ثواب والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینے پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اتنا بڑا مقام بخشا. اور یہ مغربی تہذیب کو تو میں کہتا ہی ہوں, لیکن یہ کہ افسوس یہ ہے کہ اب اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار گھرانوں میں اور خاص طور سے علم دین کے حاصل کرنے والوں میں بھی والدین کی عظمت اور احترام کا وہ معاملہ جو اللہ نے بتایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. دین یہ ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, بس. والدین کے ساتھ کیا برتاؤ ہے اس.
افضل ہے نماز کو بر وقت ادا کرنے کے بعد.
قرآن نے یہ فرمایا کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں, کافر بھی ہوں, تو کفر شرک میں تو ان کی بات مت مانو, لیکن اس کے ساتھ دنیا میں ان کے ساتھ بڑائی کا برتاؤ کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ حضرت صادق بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی آیت. حضرت صادق بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مسلمان ہو گئے, عشر مبشرہ میں سے تھے, مسلمان ہو گئے, تو ان کی والدہ بار بار اصرار کرتی تھی کہ تم ایمان چھوڑ دو, کفر میں واپس آ جاؤ. یہ مانتے نہیں تھے, یہاں تک کہ ماں نے یہ قسم کھا لی کہ اے ساتھ, جب تک تم اپنے دین میں واپس نہیں آ جاؤ گے, میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی. اب یہ بےچارے بڑے پریشان ہوئے, بہت کوشش کی, منایا, کہا کہ امی جان خدا کے لیے آپ کھا لیجیے, پانی پلا رہے ہیں کھانا, مگر وہ نہیں کھاتی. ایک دن گزرا, کمزور ہو گئی, دو دن گزرے اور کمزور ہو گئی. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر رض کیا کہ رسول اللہ, اس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہوں. کہ وہ کہتی ہیں کہ واپس کفر و شرک اختیار کرو, ورنہ کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. آیت یہ نازل ہوئی کہ اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں شرک کے اوپر, تو شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرو. لیکن ساتھ ساتھ فرما دیا وصاحبھما فی الدنیا معروفا, دنیا کے اندر ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرو. کہہ دو والدین سے, کہہ دو کہ یہ بات ماننے سے تو میں قاصر ہوں, باقی آپ کی اور ہر طرح خدمت کروں, ہر طرح خدمت کرو ان کی. دنیا کے اندر جتنی نیکی ان کے ساتھ کر سکتے ہو وہ کرو. وصاحبھما فی الدنیا معروفا, یہ آیت نازل ہوئی. تو اس وقت میں شرک سے منع ضرور کر دیا, لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ والدین مشرک ہوں تب بھی خدمت ان کی مت چھوڑو. اندازہ لگائیے کہ شرک وہ چیز ہے جس کو قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور ہر گناہ کو معاف کر دے گا, شرک کو معاف نہیں کرے. لیکن اس کے باوجود والدین مشرک ہوں تب بھی کہا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ. تو اس سے پتا چلا کہ جب والدین مشرک کا یہ حکم ہے, تو مسلمان والدین کا تو اور کیا حکم ہوگا. یہی معاملہ گناہ کا بھی ہے کہ اگر فرض کرو والدین کسی گناہ کا حکم دے, تو بے شک گناہ کی بات میں مت مانو, ان کی بات گناہ کے معاملے میں نہ مانو, لیکن ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا کرو, اچھائی کا کرو, خدمت ان کی مت چھوڑو کسی بھی حالت میں. میں اس لیے یہ بات خاص طور پر زور دے کر کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, اور بہت میرے سامنے اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو توفیق دے دی دین کے راستے پر آنے, اور دین کی طرف رغبت, دین کا شوق, اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. والدین فرض کرو کہ مبتلا ہے بیچارے, وہ ابھی ان کے دل میں وہ دائیا, وہ شوق پیدا نہیں ہوا, ان کو وہ توفیق نہیں ہوئی. تو جو اولاد دین کی طرف آ گئی ہے وہ والدین کو حقیر سمجھنے لگتی, یہ تو جہنمی ہے, اور ان کے بارے میں یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ان کی کوئی بات اب قابل قبول نہیں, اور ان کا کوئی حق اب ہمارے اوپر نہیں, اس لیے کہ یہ تو فاسق ہے, فاجر ہے, فلا ہے. اور اس کے نتیجے میں ماں سے, باپ سے لڑتے ہیں, اور ان کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں, بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتے ہیں. یاد رکھو یہ کوئی دین کی بات نہیں. ان کی بے شک بات میں یہ کہہ دو کہ اپنے ماں سے اور باپ سے کہ دین کے معاملے میں آپ کی بات ماننے سے قاصر ہوں, لیکن اور اس سے زیادہ جتنی خدمت پہلے کرتے تھے اسے زیادہ کرو, جتنا ادب پہلے کرتے تھے اسے زیادہ کرو, جتنی تعظیم کرتے تھے پہلے اسے زیادہ کرو, اور ان کی دلداری اور خیر خائی کی فکر کرو. یہ نہیں کہ ان کو تم نے حقارت آمیز برتاؤ شروع کر دیا. پتہ نہیں کتنے معاملات میرے سامنے آتے ہیں اس طرح کے, یہ نوجوان بےچارے جذبے میں آ جاتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے دین کی طرف آئے, اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت, لیکن چونکہ حدود کا خیال نہیں ہوتا, حدود کی فکر نہیں ہوتی, اس واسطے وہ سمجھ گیا کہ اب ہم تو آ گئے دین کی طرف, والدین ہمارے جہنمی ہیں. تو اب نتیجہ یہ کہ اس کا ان کے ساتھ گستاخی بھی, بے ادبی بھی, لڑائی بھی, گالی گفتار بھی ان کے ساتھ چلتی رہتی. تو یاد رکھو کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ عمل کر رہے ہیں اللہ بچائے, والدین کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کے نتیجے میں وہ سارے اعمال اکارت ہونے کا اندیشہ الحمد للہ علی رحمۃ. لہٰذا بڑے احتیاط کی بات ہے, اور یہی تو حقیقت پل صراط ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک, کہ عمل بھی اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے, اور والدین جو کہ دوسرے سمت میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی بھی نہیں کرنی. دونوں کو کس طرح جمع کرے آدمی, یہی تو حقیقت دین کا راستہ ہے جو آدمی کو سیکھنا پڑتا ہے, اور اسی کے یہی چیز بزرگوں سے حاصل کی جاتی ہے کہ کس طرح دونوں باتوں کو جمع کیا جائے. جب یہ آدمی جمع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے, سرخائی سے پیش آئے, محبت سے پیش آئے, ادب اور تعظیم سے پیش آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے والدین ہیں, ان سے میرے اوپر احسانات ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی توفیق عطا فرما دی. یہ دعا کرتا رہے, نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کرے. تو دیکھو مشرکوں سے بھی کہا گیا, مشرق والدین کے بارے میں بھی, کہ ان کے ساتھ بھی دنیا میں نیک سلوک کرو, اور اگر والدین نہ مشرک ہیں, نہ فاسق ہیں, نہ فاجر ہیں, تو بطریق اولا وہاں پر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاقْصِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے, بڑھاپے کی بات اس لیے کہہ دی کہ بڑھاپے میں جا کے بعض اوقات ذرا مزاج میں سختی آ جاتی ہے, بعض اوقات وہ چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے, دھندلاہٹ ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے ڈانٹ دیتے ہیں, بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیجا ڈانٹ دیا. ان سب حالات میں بار تعالیٰ فرما رہے ہیں, کیونکہ بار تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا کیا باتیں آتی ہیں کہ میں یہ بڑھاپے میں ہے, میرے والدین انہوں نے مجھے بیجا ڈانٹ دیا. تو فرمایا کہ اگر یہ صورت پیدا ہو, فلا تقل لہما افن, ان سے اف تک مت کہنا, فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما, ان کو جھڑکنا بھی نہیں, وقل لہما قولا کریما, ان کے ساتھ عزت والی بات کرنا, اور صرف اتنا ہی نہیں, واقفظ لہما جناح الذل من الرحمہ, ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرنا, ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرنا, اور یہ دعا کرنا کہ رب ارحمہما, اے اللہ ان کے اوپر رحم فرمائیے, کما ربیانی صغیرا, جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا بڑھاپے کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر بن گئے. حضرت ابو ہریرہ جو اتنے حادثوں کے راوی ہیں, تو وہاں مدینہ منورہ کے گورنر سے مروان ابن حکم وہ کہیں جانے لگے تو ان کو قائم مقام گورنر بنا دیا. اب گورنر جب بن گئے, رہتے تھے خود مدینہ منورہ کے کسی گھر میں, والدہ رہتی تھی کہیں بہت دور کسی گھر میں, تو جب کسی سرکاری سفر میں جانا ہوتا تو پہلا کام یہ کرتا کہ والدہ کے گھر پہ پہنچتے اور والدہ سے جا کر کہتے اجازت لیتے, کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور سلام کر کے پھر کہتے کہ اے اللہ میں اے والدہ آپ کے پاس آیا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی. تو وہ والدہ جواب دیتی ہے کہ بیٹے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے جس طرح تم نے بڑھاپے میں میری عزت کی. فرماتے جب سفر میں جاتے پہلے والدہ کے پاس حاضر ہو کر یہ کرتے, جب واپس آتے سفر سے تو گھر بعد میں جاتے پہلے والدہ کے پاس آتے اور یہی عمل دہراتے, اور ہر مرتبہ وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے کہ آپ نے بچپن میں میری پرورش کی, اور وہ کہتے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے کہ بڑے ہو کر تم نے میری عزت کی. کیسی ماں اور کیسا بیٹا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی نقل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ والدین کی ساتھ عزت اور محبت اور ان کا اکرام یہ معمولی بات نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال اس کو قرار دیا. انشاءاللہ اب وقت ختم ہو گیا, اللہ نے چاہا زندگی عطا فرمائی, تو باقی انشاءاللہ اگلے تو میں یاد کروں گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کے کامل اور راستے عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہر طرح کے فتنے سے میری ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے گناہوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ایک خاتون نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے, ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. میرے ہم زلف ہیں سلیم صاحب, وہ بھی ہسپتال میں ہیں اور ان کی طبیعت بھی خراب ہے. اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فیڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.